لا إله إلا الله لا إله إلا الله
tauheed-e-sunnat.com
لا إله إلا الله
اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ فرق باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ
لا إله إلا
جمعہ یکم محرم سن 1418 ہجری کے بیان پر مشتمل ایک گھنٹے کی اس کیسٹ کا نام ہے توحید. یہ کیسٹ سرمد نامی ایک دوسری کیسٹ کا تتمہ ہے.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليس الله بكاف عبدا ويخلفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. سرمد کے بارے میں مضمون شروع ہوا تھا, اس کے قصے کا آخر جو مضمون نگار نے لکھا ہے وہ یہ سرمد کو جب قتل کر دیا گیا تو اس کے بعد عالمگیر رحمہ اللہ تعالی تو میں کہہ رہا ہوں, مضمون نگار تو عالمگیر جیسے اتنے بڑے ولی اللہ اتنے بڑے عالم ایسے عادل بادشاہ کا مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالی قیامت میں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے, جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, لوگ پسینوں میں غرق ہو رہے ہوں گے, سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. ان میں سے ایک الامام العادل عادل بادشاہ جی یہ ہیں عالمگیر رحمہ اللہ تعالی, جن کو ملحد مضمون نگار نے یہ کہا ہے کہ بڑا ظالم تھا اس لیے کہ اس کو قتل کروا دیا سرمد کو. مضمون نگار نے یہ لکھا ہے کہ عالمگیر نے جب قتل کروا دیا اس کے بعد عالمگیر کی حکومت جتنی مدت بھی رہی کبھی بھی اس کو چین اور سکون نہیں ملا عالمگیر کو. مطلب یہ کہ ایک نانگ دھڑانگ لبھے چند ہندو لڑکے پر عاشق ہو کر پاگل ہو جانے والا, ہر وقت ننگا رہنے والا ہندو بھی جس کو سجدہ کرتے تھے مسلمان بھی سارے کے سارے پیچھے لگے ہوئے, اب بھی اس کے قبر پر ہندو بھی بہت جاتے ہیں مرادیں مانگتے ہیں سجدے کرتے ہیں, شاید مسلمانوں سے زیادہ ہندو ہوں گے. مضمون نگار نے یہ لکھا ہے کہ اس کو عالمگیر نے قتل کروا دیا تو وہ مرنے کے بعد اس کے تصرفات اور کرامات کے عالمگیر کو چین سے نہیں رہنے کی. آج جو مضمون بیان ہوگا اللہ تعالیٰ بیان کروا دیں گے, بہت ہی اہم ہے, بہت اہم توحید کی روح ہے. لا الہ الا اللہ اس کی روح ہے. یہ کلمہ پڑھتے تو سب لوگ ہیں, مگر یہ ہے کہ اس کے مطابق دل میں وحدانیت اللہ تعالی کی آئی یا نہیں آئی, اس کو سوچیں. اگر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود دل میں اللہ کی وحدانیت نہیں آئی, زبان سے پڑھنا بیکار ہے, بلکہ نفاق ہے. نفاق وہ شخص منافق ہے جس کے دل میں توحید نہ ہو, اوپر اوپر سے کلمہ توحید پڑھتا رہے. اب اس کے ذرا تفصیل سنیے. اللہ تعالی صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سننے والوں کو صحیح طور پر سننے سمجھنے کی اور آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے, اپنی رحمت سے نافع بنائے, قبول فرمائے. موحد کون ہوتا ہے؟ موحد جس کے دل میں اللہ کی وحدانیت آ جاتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اگر سعدی رحمہ اللہ کی زبان سے سنیے, سعدی کا قصہ پچھلے بیان میں شاید بتایا تھا, یہ وہی سعدی ہے کہ ایک گرو کو کنویں میں پھینک کر بھاگ گئے. سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, موحد کے در پائے ریزی زرش, یہ شمشیر ہندی نہیں بیر سرش, امید و حراش نہ باشد کیس, ہمین است بنیاد توحید و پیس. یہ ہے سعدی. با سعدی اللہ تعالیٰ تیرے درجات بلند فرمائے. بہت بڑے عارف تھے, بہت بڑے عارف. فرمایا موحد کون ہوتا ہے؟ اس کے پاؤں پر دنیا بھر کی دولت نچھاور کر دیں, سونے کے ڈھیر لگا دیں, کیا یہ کہ ہندی تلوار لے کر کوئی اس کی گردن پر کھڑا ہو جائے, ابھی تیری گردن اڑا دوں گا. امید و ہیرا سیش نہ باشد کیس, اسے نہ کسی سے اس کو امید اور نہ کسی کا خوف. اللہ کے سوا پوری دنیا میں کسی سے امید نہیں, اللہ کے سوا پوری دنیا میں کسی کا خوف نہیں. امید ہے تو صرف اپنے اللہ سے, خوف ہے تو صرف اپنے اللہ. جس کا دل ایسا بن جائے وہ ہوتا ہے موحد, ایسا نہیں بنا تو خامخواہ خود کو موحد نہ کہنا ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالی سب مسلمانوں کو, جن کو بھی اللہ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا, اپنی رحمت سے سب کو موحد بنا لیں. موحد اللہ تعالی کے قوانین پر عمل کرنے میں, اللہ کے قوانین پر استقامت حاصل ہو جائے. وہ کشف و کرامات دکھائے, کچھ بھی کر لے, موحد یہ سمجھتا ہے کہ یہ شیطانی تصرفات ہیں, میں رحمان کا بندہ ہوں. رحمان کے بندے کے سامنے شیطانی تصرفات کی کوئی حقیقت نہیں, کوئی حقیقت نہیں, کوئی حقیقت نہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان میں کئی دشے پانی کا نہ بھائی, یہ مکڑی کے جالے مکڑی کے. اور اگر شیطان نے یا شیطان کے کسی بندے نے مجھے نقصان پہنچا بھی دیا تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ایسے ہی ہے, اللہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے کہ دیکھیں تو توحید کا دعویٰ تو کر رہا ہے, مگر یہ تیرا دعویٰ نصاف ہے یا واقعتاً تیرے دل میں بھی توحید ہے؟ اگر واقعتاً تو میرا بندہ ہے, تیرے دل میں توحید ہے, تو شیطان یا شیطان کا کوئی بندہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے, ٹکڑے ٹکڑے, ذرہ ذرہ کر دے وہ بھی تیری توحید میں بال برابر کوئی فرق نہ نکالے. اللہ کا بندہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے وہ جیسے چاہے میں اس میں کیا کروں گا, استقامت میں فرق نہ نکالے. یہ بات اچھی طرح دلوں میں بچھا لیں. اب سنیے اس بارے میں کچھ واقعات. دجال کے قصے تو سب حضرات پڑھتے ہی رہتے ہیں اور سنتے ہی رہتے ہیں. دجال جب آئے گا قیامت کے قریب وہ کیسی کیسی چیزیں دکھائے گا, زمین کو حکم دے گا تو زمین کے تمام تر خزانے زمین سے نکل کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے. آسمان کو حکم دے گا, آسمان بارش برسائے گا. جو لوگ اس کو اللہ مانیں گے اس ان کے لیے ہر قسم کی سہولت, رزق کی فراوانی, بہت بہت نعمتیں. جو اس کو اللہ نہیں مانیں گے ان پر بہت تکلیفیں, بہت مصیبتیں. تو بتائیے ابھی اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیں کہ اگر آپ کی حیات میں دجال آ جائے اور آپ پر آ جائیں تکلیفیں, دجال کو اللہ ماننے والوں پر آ جائے راحتیں, رزق برسنے لگے اور آپ بھوکے مرنے لگیں, کیا آپ دجال کو اللہ مانیں گے یا رحمان ہی کو اللہ مانیں گے؟ کہنے کو تو آسان ہے مگر جب بات سامنے آتی ہے تو ننگ کڑن کو بھی لوگ اللہ ماننے لگتے ہیں. ننگ دھڑن اور لبے شاہ کا عاشق پاگل, وہ کہتے ہیں کہ عالمگیر کو تکلیفیں پہنچا دی اس نے, عالمگیر نے اس کو قتل کروا دیا تو تکلیفیں پہنچ. ایسے لوگ تو جیسے دجال آئے گا فوراً اس کے پاس چومیں گے کہ ہاں ہاں بس تو ہی اللہ ہے, ٹھیک ہے, سارے اس کے بندے بن جائیں گے. حدیث میں ہے کہ ایک اللہ کے ایک بندے سے دجال کہے گا کہ تو مجھے اللہ مانتا ہے یا نہیں, وہ کہے گا کہ نہیں مانتا. پھر دجال کہے گا کہ اگر میں نے تجھے قتل کر کے پھر زندہ کر دیا تو مانے گا؟ تو اس نے کہا مانوں گا تو پھر بھی نہیں, قتل کرنا ہے تو کر دے, یہ جان ہے ہی, اسی لیے جان دی ہوئی انہیں کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میرا اللہ مجھے جان دیکھ رہا ہے, اگر میں میری جان لے لی تو نہیں لے گا, میرا اللہ لے گا, تجھے سبب بنا دیا میرے اللہ نے. وہ قاتل کرے گا, قاتل کرنے کے بعد پھر زندہ کر دے گا, پھر پوچھے گا کہ اب تو مجھے اللہ مانتا ہے یا نہیں. وہ اللہ کا بندہ کہے گا مجھے پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے. وہ پھر قتل کروائے گا, پھر زندہ کر کے پوچھے گا تو وہ فرمائیں گے کہ مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے. غالباً تین بار ہے, جتنی بار قتل کرتا ہے پھر زندہ کر دیتا ہے, اور وہ یہی کہتا رہے گا اللہ کا بندہ کہ مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے. اللہ تعالی سب کے دلوں میں اپنا تعلق, اپنی توحید کا وہ دروازہ عطا فرما لے جو اللہ کے اس بندے کے دل میں ہوگا جو قیامت کے قریب دجال کے سامنے ہوگا. دوسرا واقعہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شام میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی, آپ وہاں کے والی تھے یعنی گورنر تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے. وہاں دریائے نیل ہے وہ بند ہو گیا, لوگوں نے آ کر گورنر صاحب کو یعنی عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ دریا بند ہو گیا ہے, ہم بہت تکلیف میں ہیں. پانی نہ ہونے کی وجہ سے مواشی کو کہاں سے پھیلائیں اور اپنی جو فصلیں ہیں باغ ہیں وہ بھی سب تباہ ہو رہے ہیں, کیا کریں؟ عمر بن العاص رضی اللہ تعالی آیا انہوں نے ان سے دریافت فرمایا کہ اس سے پہلے بھی کبھی ایسے ہوتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہر سال ہوتا ہے. پھر اس کا کیا علاج کرتے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ ایک حسین نوجوان لڑکی خوب بناؤ سنگار کر کے, مزین کر کے ہر طریقے سے, وہ ہم اس کی بھینٹ چڑھاتے ہیں, وہ دریا اس کو بہا کر لے جاتا ہے اور دریا بہنے لگتا ہے. کہتے ہم تو یہ علاج کرتے ہیں ہر سال. عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں جاہلیت کی رسم ہرگز نہیں ہوگی. اسلام کی اصطلاح میں جاہلیت کہا جاتا ہے کفر کو. کفر اور شرک کی بات اسلام میں ہرگز نہیں ہو سکتی. مسلمان زندہ رہے یا مر جائے, کچھ بھی ہو, وہ غیر اللہ کے سامنے کبھی نہیں جھک سکتا, شیطان کی بات کبھی نہیں مانے گا. اس کا مقصد زندگی یہی ہے کہ زندہ رہے تو اللہ کے حکم پر, مرے تو اللہ کے حکم پر, بس یہ چیز مل جائے. زندہ رہنا مقصود ہی نہیں ہے. جینا چاہوں تو کس بھروسے پر, زندگی ہو تو بردرے محبوب. فرمایا کہ میں امیر المومنین کی طرف لکھتا ہوں, پھر جو کچھ ان کی طرف سے حکم ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ سارا قصہ لکھ دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کی طرف خط لکھ رہے ہیں, دریا کو خط لکھ رہے ہیں. خط میں یہ مضمون لکھا, امیر المؤمنین عمر کی طرف سے دریا کے نام خط. اس کا عنوان یہ, امیر المؤمنین عمر کی طرف سے یہ خط ہے دریا کی طرف. ملحد لوگ تو مذاق اڑائیں گے کہ دریا کی طرف خط لکھ رہے ہیں, وہ ان کا خط کیسے پڑھے گا, کیسے سنے گا, کیسے عمل کرے گا. مگر قلندرہ کی گگو یا دیدہ بولے, اللہ کا بندہ جانتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے سامنے زندہ ہیں. میری بات کو یہ دریا میرے خط کو پڑھے گا, سمجھے گا, اس پر عمل کرے گا. اگر نہیں کرتا تو دیکھیے پھر اللہ اس کا کیا بنائے گا. آگے مضمون یہ لکھا کہ ارے دریا, اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو شیطان کے تصرف سے بند ہونے کے کیا معنی؟ شیطان کے تصرف سے کیوں بند ہو گیا؟ اور اگر تو کسی شیطان کے تصرف سے چلتا ہے تو ہم تیرے پانی کا ایک قطرہ بھی قبول نہیں کریں گے. بھوکے مر جائیں, پیاسے مر جائیں, بالکل تباہ ہو جائیں, تیرے پانی کا ایک قطرہ استعمال نہیں کریں گے. اللہ کے بندے سارے ہی مر جائے, پانی بالکل نہ رہے, ختم ہو جائے, تیرا پانی قبول نہیں جو شیطان کے طرف سے ہوگا. عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خط ملا, فرمایا کہ امیر المؤمنین کا خط ہے, اس کو دریا تک لے جانے کے لیے فوجی دستہ لے جائے گا, میں بھی ساتھ چلوں گا. گورنر صاحب نے خط لیا, فوجی ایک دستہ فوج کا ساتھ لیا, صرف اوزاز کے لیے. یہ نہیں ہے کہ راستے میں خط کو کچھ چھین لے گا یا دریا حملہ کر دے گا, بچاؤ کے لیے نہیں. کوئی معمولی آدمی بھی بھیجا جا سکتا تھا کہ جاؤ لے جاؤ, مگر امیر المومنین کا خط ہے دریا کے نام. بے دین لوگ بھی تماشا دیکھنے کے لیے بہت سے شامل ہو گئے کہ دیکھیے یہ دریا کو خط لکھ رہے ہیں. خط لے گئے جیسے دریا میں ڈالا فوراً دریا کو جوش آ گیا بہنے لگا فوراً. یہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے. شیطان کو للکار کر کہہ دیا رہے دریا اگر تو کسی شیطان کے تصرف سے چلتا ہے تو تیرے پانی کا ایک قطرہ قبول نہیں, بھوکے پیاسے مر جانا قبول, تیرا پانی ہمیں قبول نہیں. یہ ہوتے ہیں موحد اور اللہ تعالی ان کی ایسے مدد فرماتے ہیں. تیسرا قصہ منصور نے کہنا شروع کیا انا الحق, انا الحق کے نعرے لگاتے رہتے تھے. لوگ اس کا سمجھاتے کہ تو اللہ کہاں ہے, لوگ سمجھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ ہوں, میں حق ہوں, حق کی مانا اللہ کی ہے. اللہ کیسے بن گیا تو, ارے تو بندہ ہی, اللہ کیسے بن گیا؟ علماء بھی سمجھاتے عوام بھی سمجھاتے مگر وہ کسی کی بات مانتے ہی نہیں تھے. پھر وہ نعرے انا الحق انا الحق انا الحق کے نعرے لگاتے رہتے تھے. بادشاہ کو پتا چلا, اس ماننے کے بادشاہ ایسے نہیں چھوڑ دیتے تھے کہ کوئی بھی ننگ دھڑنگ جو کچھ بکتا رہے ایسے چلو کوئی بات, ایسے نہیں چھوڑ دیتے تھے. عالمگیر رحمہ اللہ کی طرح کام کرتے تھے, درست ہو جاؤ ورنہ غصہ ختم. آج کل تو حکومتیں کہ جو جتنا زیادہ بدماش ہو جتنا زیادہ ارحاد کرے اتنی اس کی زیادہ سے زیادہ سرپرستی کی جاتی ہے, اس کی مدد کی جاتی ہے کہ ہاں ہاں خوب کہو خوب کرو. پہلے زمانے کی حکومتیں ایسی نہیں تھیں. منصور کو سمجھانے کی کوشش کی گئی مگر وہ نہیں رکے, وہ فیصلہ کر دیا بادشاہ نے کہ اس کو قتل کیا جائے. قتل کرنے کے بعد اس کی لاش سے وہی نعرے بلند ہو رہے ہیں انا الحق انا الحق انا الحق, یہ نعرے لگ رہے ہیں. قاضی صاحب جن نے فتویٰ لکھا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے, لوگ ان کے پاس گئے کہ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ فتنہ ہو گیا. وہ قتل ہوا ہوا خون میں لت پت ہے اور نعرے لگا رہا ہے انا الحق انا الحق. قاضی صاحب نے فرمایا وہ ایسے لگتا ہے کہ مجھے ان قاضی صاحب کے ساتھ مناسبت معلوم ہوتی, کہنے تو یوں لگا تھا پہلے کہ قاضی صاحب کو دارالافتاء سے مناسبت, مگر وہ تو ذرا گستاخی کی بات ہے, دارالافتاء کو قاضی صاحب سے مناسبت ہے. بحمد اللہ تعالی یہاں کسی بڑے سے بڑے کا کوئی تصرف نہیں کر سکتا. ایک بات بتاؤں گا اسی کے ساتھ ساتھ, ارے وہ مرا ہوا ہے خون بہ رہا ہے اور نعرے لگ رہے انا الحق انا الحق انا الحق, یہاں اگر کوئی ایسے مرد نعرے لگانے لگے اس کو بھی اٹھا کر کے پھینک دیں گے دریا میں انشاءاللہ تعالی. قاضی صاحب نے فرمایا کہ اچھا اس کو جلا دو. جلا دیا گیا تو راکھ سے اسی طریقے سے انا الحق انا الحق کے نعرے اور زیادہ فتنہ. لوگوں نے قاضی صاحب کو بتایا گیا تو اور بھی بڑا فتنہ ہے, لوگ کہیں گے کہ دیکھیے وہ تو جلا بھی دیا تو بھی انا الحق انا الحق ہو رہا. فرمایا کہ اس کی راہ کو دریا میں بہا دو. دریا میں بہا دیا, دریا میں جہاں بہایا تو اس جگہ سے نعرے شروع ہو گئے انا الحق انا الحق. وہ دریا سے نعرے آ رہے تو اور زیادہ قاضی صاحب کو بتایا کہ یہ تو اور بھی زیادہ فتنہ, وہ تو بند ہوتا ہی نہیں. قاضی صاحب جیسا موحد اللہ تعالیٰ سب کو بنا لیں. دیکھیے کیسی عجیب بات ہے, قاضی صاحب تو ڈر جاتے کہ یہ تو دیکھیے مرنے کے بعد بھی اور جلانے کے بعد بھی دریا میں پھینکنے کے بعد بھی وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کے قتل کا حکم دے دیا تو کہیں اس پر اپنے بارے میں سمجھ لے کہ اس پر عذاب نہ کوئی آ جائے, اللہ کا فوراً توبہ کرتے اور قتل کے بعد جا کر اس کے ہاتھ پاؤں چومتے اور شہید کا لقب دے کر وہاں مزار بنا دیتے اور لوگوں کے میلے کرواتے. نہیں, وہ قاضی تھا قاضی. قاضی کہتے ہیں جج کو, آپ لوگ تو قاضی سمجھتے ہیں نکاح پر ہونے والے کو, جج تھے, حکومت اسلامیہ کے جج. جج بنے تو ایسے بنے. قاضی صاحب نے فرمایا کہ اچھا یہ اگر ایسے باز نہیں آتا تو اسے میں ٹھیک کروں گا. قاضی صاحب نے اٹھایا نٹ, نٹ لیا, لوگ بھی بہت سے ساتھ ہو گئے قاضی صاحب کا کرشمہ دیکھنے کے لیے. پہنچ گئے دریا پر. ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں کہ یہاں بھی ایک کراماتی تماچا, ایک جن کو لگا تھا نا کہ بے ہوش ہو گیا. نمبر ایک کہ وہ آشیر کوئی ایسی معمولی سا نہیں تھا, بہت متمرد, بہت سرکش آشیر تھا جس کا یہ قصہ ہے. بڑے بڑے مشہور عام لوگوں کے سامنے بہت بڑی گستاخیاں کر چکا تھا, بہت بڑا تمرد, بہت بڑی سرکشی, بڑی گستاخیاں. بڑے بڑے عاملین کو للکارتا تھا, کر لے جو کرنا ہے, میں تجھے ٹھیک کروں گا. ایسی باتیں کرتا تھا. ایسی بات نہیں ہے جس کو کراماتی تماچا میں نے لگایا تو ایسے نہیں کہ وہ آسے کوئی کمزور کا ہوگا. وہ ایسا جو بڑے بڑے مشہور عاملوں کو زیر کر چکا تھا, سب اسے ڈرتے تھے. نمبر ایک تو یہ. اور یہاں جو کراماتی پوانچا لگا تو وہ ایسا کہ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ اس کی آواز پورے تارستان میں گونج گئی. میں تو اس کو لگا دے رہا تھا, ایک ہی لگایا بے ہوش ہو گیا, پر میں دو تین لگا دیتا تو مر ہی جاتا. ایک سے بے ہوش, بے ہوش ہو کر گر گیا چار پانچ پر. دو تین منٹ کے بعد آنکھ کھولی, میں توجہ سے دیکھ رہا تھا کہ کہیں مر تو نہیں گیا. دو تین منٹ کے بعد آنکھ کھولی تو کہنے لگا نیو ٹاؤن سے آیا ہوں, اب میں جا رہا ہوں, پھر کبھی نہیں آؤں گا. میں نے کہا چل مردود خبیث, بھاگ, فوراً بھاگ گیا. بس وہ چلا گیا. نیو ٹاؤن میں کہیں رہتا ہوگا یا پڑھتا ہوگا, میں لڑتے نہیں تھی. اللہ نمبر دو, میں نے جو اس کا تماچا لگایا تو ایسے نہیں کہ وہ غفلت میں ہو اور میں نے اچانک لگا دیا ہو. کسی کی غفلت میں اچانک اس کو لگا دینا یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. کسی بڑے سے بڑے کو بھی لگا سکتے ہیں, وہ غافل بیٹھا ہوا اپنے تماچا لگا دیا اچانک جا کر, ایسی بات بھی نہیں ہے. وہ بڑے جوش سے, پوری قوت سے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے بھاگا چلا رہا تھا. غفلت میں نہیں تھا, اچانک نہیں, اس نے مجھ پر حملہ کیا. بہت دور سے آنکھیں لال لال اور منہ آگے بڑھا کر لگایا ایک تماچا, بول لڑکتا گیا چار پانچ بار. نمبر تین, میں نے جو تماچا لگایا تو پہلے سے تیاری کر کے نہیں لگایا. پہلے سے ہاتھوں کو توڑ لوں, تیاری کر لوں اور ہمت بلند کروں کہ ایک آسیب کو مجھے اس کا علاج کرنا, تماچا لگاؤں گا. ایسے نہیں, اچانک قصہ اس طریقے سے ہو گیا کہ وہ کمرے میں تھا اور وہاں اس نے ناچنا کودنا شروع کر دیا. زور زور سے شعر پڑھ رہا ہے, گا رہا ہے, ناچ رہا ہے, نعرے لگا رہا ہے. مجھے آواز سنائی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دوسرے طلبا سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو بتایا کہ ایک وہ باہر سے آیا ہوا, اس پر جن چڑھا ہوا. میں دیکھنے گیا کہ یہ کیا کر رہا ہے. کمرے کے دروازے پر ابھی پہنچا ہی تھا, فوراً اس نے دور سے بھاگ کر مجھ پر حملہ کر دیا. پہلے سے مجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ایسا کرے گا, وہ تو اچانک ایسا ہوا. میں اچانک دروازے پر پہنچا, ابھی باہر ہی تھا, دروازے سے سامنے پہنچا اور وہ بھاگ آیا کر حملہ کیا. تو میں نے ایک تماچا لگایا, وہ سارے حملے اس کے رہ گئے, بے ہوش ہو گئے. نمبر چار, اس موقع پر میں نے اپنی حفاظت کے لیے یا اس کے دفاع کے لیے یا اس کو زیر کرنے کے لیے کچھ پڑا نہیں. کچھ پڑا بڑا ہو اپنی حفاظت کے لیے, اسار کھینچا ہو, ایسے نہیں کیا. بلکہ مجھے معلوم بھی نہیں ہے, اب تک بھی معلوم نہیں ہے کہ عام لوگ کیا پڑا کرتے ہیں. عام لوگ کیا پڑا کرتے ہیں کون سی آیت پڑھتے ہیں, کون سی سورت پڑھتے ہیں, کیا فسار پھونکتے ہیں, پانی پر بڑھ کر کیا بڑھ کر دم کرتے ہیں, مجھے کچھ معلوم نہیں ہے. میرے ہاں تو ایک ہی نسخہ ہے, پہلے زبانی تنبیہ کرو, اس سے اس کا دماغ ٹھیک ہو گیا تو بہتر, ورنہ یہ کہ ورب مومن, بس یہی نسخہ اور کچھ ہے نہیں. زبان سے کہہ دو ٹھیک ہوگا ہو گیا, ورنہ ورب مومن لگاؤ ایک بس دماغ. یہ چار نمبر اس آسیب کے بارے میں ان کی تفصیل بتانا اس لیے ضروری تھی کہ کہیں گے سمجھیں کہ کرام آتی ہے, تماجا کرام آتی ہے, ایسی کوئی مردہ سا جن پہلے ہی ہوگا اور اچانک وہ کہیں بیٹھا ہوا اچانک جا کر تھپڑ لگا دیا, اس کی شہرت ہو رہی ہے کرام آتی تماجا کرام آتی تماجا. یہ چار نمبر سامنے رکھیں. غازی صاحب نکل پڑے لٹھ لے کر دریا کے کنارے پر جا کر جہاں راک پھینکی تھی اور آوازیں آ رہی تھی انا الحق انا الحق انا الحق, کھڑے ہو گئے. کھڑے کیسے ہوئے ہوں گے وہ نقشہ میں اپنے ذہن میں سوچا کرتا ہوں. کیسے کھڑے ہوئے, دونوں پاؤں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا اپنے دونوں پاؤں کے درمیان. لٹھ باز جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پر کیسے کھڑا ہونا چاہیے. جب زیادہ قوت سے لٹھ لگانا ہوتا ہے تو دونوں پاؤں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا جاتا ہے. ذرا فاصلہ رکھ کر لٹھ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور دونوں ہاتھ سر کے اوپر اٹھائے. ایک ہاتھ کی چوٹ نہیں, دونوں ہاتھوں سے لٹھ لگاؤں گا. پکڑ کے دونوں ہاتھ سر کے اوپر لے گئے, خوب اوپر لگایا, زور سے لٹھ لگایا باندھ دریا میں پانی میں. ساتھی کا خبردار اگر آئندہ کی آواز نکال وہیں کے وہیں. بس نل حق کا جو شور ہو رہا تھا, نعرے لگ رہے تھے, قاضی صاحب کی ایک قاضی صاحب کا ایک لٹھ لگا اور خبردار کر کے جو زبردست تنبیہ فرمائی اور وہ وہی پاس. یہ ہوتے ہیں اللہ والے, اللہ کے بندے, وہ کسی شیطان سے مرغوب نہیں ہوتے. یہ قصہ میں نے سنا ہے حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ تعالی سے. بہت بڑے عالم, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث بھی رہے ہیں, مفتی اعظم بھی رہے ہیں. ظاہر ہے کہ انہوں نے کسی معتبر تاریخ میں دیکھا ہوگا. تین قصے ہو گئے, چوتھا قصہ وہ بھی مولانا محمود حسن صاحب گنگوہی سے سنا یا اور کسی کتاب میں دیکھا. بہرحال ہم جن لوگوں سے سنتے ہیں یا جو کتابیں نظر سے گزرتی ہیں وہ معتبر ہوتی ہیں. اس میں جو قصہ لکھا وہ تو ابھی معاویہ قریب کا قصہ ہے. ایک بیداٹی پیر میلاد کروایا کرتا تھا, قوالی اور میلاد وغیرہ کروایا کرتا تھا. اس زمانے کے کوئی موحد عالم, ان کو خیال ہوا کہ ان کو پیر صاحب کو سمجھاؤں کہ یہ ایسی بدعات کو چھوڑ دیں. تبلیغ کا جذبہ اٹھا, پیر صاحب کے پاس تشریف لے گئے, ان سے فرمایا کہ آپ ایسی بدعات نہ کیا کریں, لوگوں کو صحیح سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. پیر صاحب نے فرمایا کہ اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تصدیق کروا دوں, آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے, مجلس میں آپ کو نظر آنے لگیں, اور وہ فرما دیں کہ یہ پیر صاحب ٹھیک کر رہے ہیں, تو آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ مولانا صاحب کو خیال ہوا ماننے کی بات تو پھر بھی نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ اس بہانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو ہو جائے, یہ کہتے میں زیارت کرواتا ہوں. فرمایا کے لیے ایک بیداتی کے ذریعے زیارت ہو جائے, وہ کیا چیز ہوگی؟ صورت خیالیہ ہوگی، مثالیہ ہوگی، کیا ہوگی؟ بحث کو چھوڑو، زیارت تو ہو جائے. جو لوگ زیادہ مفاد ہوتے ہیں اللہ کے شاہی شاہی بندے، وہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں؟ یہاں نازن آباد نمبر 2 میں حضرت بابا نجم احسن صاحب رحمہ اللہ تعالی رہا کرتے تھے، جن کے نام پر نئی آبادی سپر ہائی وے پر ہے احسن آباد. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر آتے ہیں، اور ہمارے شیخ پھول پوری قدس سرو کے بارے میں فرماتے وہ بھی نظر آتے ہیں، بیداری میں میں دیکھتا ہوں. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا خیالی اثر ہو، حقیقت نہ ہو، خیالی اثر ہو. میرے خیال میں یہ ہستیاں ایسی سما گئیں کہ مجھے بیداری میں نظر آ رہے ہیں. ہر سے بیدا میں شور در دور زندہ رنگ ہوئی. جس کے دل میں جو بات سما جاتی ہے تو وہ یہ کہ ہر چیز اس کو وہی نظر آتی ہے، بس وہی حقا کے در جانے فگارو چشم بیدارم تویی، ہر کے پیدا میں شبہ در دور بندارم تویی. اگر جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی کے بارے میں، میرے محبوب میری جان میں بھی تو ہی بسا ہوا ہے، میری آنکھوں میں بھی تو ہی بسا ہوا ہے، جو چیز بھی مجھے نظر آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تو ہی تو ہے، مجھے سب کچھ تو ہی تو نظر آتا ہے. ایک خشک مولوی بھی پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ کہا کہ گھر خر پیدا شبت گدا نظر آ جائے تو اس کو بھی آپ یہی کہیں گے یا اللہ یہ تو ہی ہے؟ انہوں نے اس مولوی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا پندارم تو ہی، وہ میں سمجھوں گا کہ تو ہے. یہ حضرات ان کی طبیعت میں تو بڑی ظرافت، بڑے لطیف، بڑے حاضر جواب ہوتے ہیں. پندارم تو ہی سمجھ لو گا وہ تو ہے. ارے جو ہماری بات نہ سمجھے وہ گدا ہی تو ہے، مولوی تو ہماری بات سمجھتا نہیں تو گدا تو ہی ہے بس. بابا نجم احسن صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور اگر شاید پھول پوری قدس سرو کی زیارت ہوتی ہے. تو حضرت کو لقب انہوں نے دیا سلطان العارفین. میرے علم میں جہاں تک بات ہے، سب سے پہلے انہوں نے کہنا شروع کیا یہ بتا کر کہ مجھے بیداری میں زیارت ہوتی ہے، پھر فوراً فرما دیتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خیالی صورتیں ہوں. پھر سال فرماتے ہیں ارے وہ خیال کو کم مبارک ہے، جس خیال میں سما جائے اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس خیال میں سما جائے سلطان العارفین، اس کا خیال صورت بن کر سامنے نظر آتا ہے. تو ہو سکتا ہے خیالی صورت ہو، مگر یہ خیال بھی کوئی کم مبارک تھوڑا ہی ہے، یہ بھی بہت مبارک ہے. یہ بات ایسے انہوں نے مولانا صاحب نے سوچا کہ یہ پیر جو کہہ رہا ہے زیارت کروا دوں تو یہ شاید کوئی خیالی صورت کوئی تصرف کرے گا. یہ لوگ توجہ ڈالنے کی مشق کرتے ہیں، کوئی مشق کر کے تصرف کر کے صورت خیالیہ مثالیہ جو بھی ہو اس سے ہمیں بات نہیں زیارت ہو جائے، جس طریقے سے بھی ہو حقیقت بعد میں کھلے گی. ان کو یقین تھا اپنی تعمیر پر، حقیقت تو کھل کر کے رہے گی. کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے آپ زیارت کروا. وہیں مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مولانا صاحب کو خطاب کر کے فرمایا کہ بڑے میاں کی بات مان لو، پیر صاحب کی بات مان لو، قبالی کروایا کرو، میلاد وغیرہ کروایا کرو، یہ اس کی بات مان لو. اب جواب سنیے، پہلے اپنے دل کو ٹٹولیں، اپنا محاسبہ کریں. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوں، آپ کا چہرہ انور آپ دیکھ رہے ہوں، آپ کی بات اپنے کانوں سے سن رہے ہوں, پھر کیا کسی کو ہمت ہو سکتی ہے چونو چرا کرنے کی؟ وہ تو یہی کہے گا کہ بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک, بیداتی تیر کو مان لیا, اس کو میں سجدہ بھی کرنے کو تیار ہوں اگر آپ فرما دو. مگر وہ مولانا صاحب موحد تھے, موحد. جواب سنیں, فرمایا یا رسول اللہ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں اس وقت میں کس حالت میں ہوں, افاقے میں ہوں یا اس بابا نے میرے دماغ پر کوئی تصرف کر دیا ہے, کس حال میں ہوں یہی مجھے معلوم نہیں, اور سامنے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے صورت مبارکہ وہ واقعتاً آپ کی صورت ہے یا اس نے کچھ پڑھ کر اور کچھ توجہ کے اثر سے کچھ صورت پیش کر دی ہے, اور جو کچھ آپ فرما رہے ہیں وہ آپ ہی فرما رہے ہیں یا اس کے کچھ کرنے برنے سے تصرف ہو گیا, کوئی شیطان بول رہا ہے؟ کچھ معلوم ہی نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے. اور دوسرے طرف آپ کی حیات مبارکہ کے ارشادات کھلے 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 میرے سامنے ہیں, اس یہ تصرف وغیرہ دے کر جس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کیا ہے, آپ کے حیات مبارکہ کے طیبہ کے ارشادات وہ میں ہرگز نہیں توڑ سکتا, ہمارے لیے دلیلیں وہی ہیں جو آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں فرما دی. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لڑکا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, وہ وہی کہ وہی بیداتی صاحب کی وہ سارا قصہ وہی ختم ہو گیا. یہ ہوا کرتے ہیں موحد. ڈرنا یہ ہے کہ آج کل جو موحد ہوتا وہ جب دیکھتا کہ ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی, وہ فرما رہے ہیں کہیں یہاں انکار کرنے میں کفر نہ ہو جائے, تو کیا فرمایا, نشبم نش پرستم کے حدیث خواب گویم, یہ غلام آفتابم حمد آفتاب گویم. وہ بیداتی پیر کا قصہ تو بڑی بات ہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دی, یہاں قصہ تو مسلمانوں کا یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے خواب میں کہ میں نے ایسا خواب دیکھا, لیکن بس یہ بالکل ٹھیک ہے بالکل. یہاں کراچی میں ایک پیر صاحب تھے تو ان کے خلیفہ صاحب تھے جن کو انہوں نے فوٹو بنا دیا تھا, فوٹو بن گئے, فوٹو بے احدیت تک پہنچا دیا, نہیں بلکہ اس کے بعد غوث بھی بنا دیا تھا, یہ غوث بن گئے. وہ بتاتے تھے کہ مجھے خانقاہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں. پیر صاحب بھی خوب اچھاتے تھے, ہمارے ہم نے جس کو غوث بنایا تو ان کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں تو دیکھیے ہمارا مقام کتنا بلند ہے. وہ غوث ہے منحرف ہو گئے, پیر کے باغی ہو گئے. بعد میں مجھے بتایا کہ میں نے تو جھوٹ سب کچھ کہا تھا, کچھ بھی نہیں ایسے بتا دیا تھا. وہی انہیں کے خلیفہ صاحب جا کر بتاتے رہے کہ بالکل 100% جھوٹ تھا, میں نے چھپا کیا پیر اپنے کو, میں نے کیا 100% کے فراغ کر دیا. خوابوں کی پوری دنیا جمع ہو جائے, خوابوں میں کیسی کیسی زیارتیں ہوں, کیسی کیسی بشارتیں ہوں, مگر ہم نہ تو شب پرست ہیں اور نہ ہی شب کی بات کرنے والے ہیں, ہم تو آفتاب کے غلام ہیں, جو کچھ کہیں گے آفتاب سے کہیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا وہ آفتاب ہے, ہم آفتاب کے ماننے والے ہیں, راتوں کے پجاری نہیں ہیں, آفتاب کے ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ایسا ایمان آتا کرنا ہے. کتنے قصے ہو گئے؟ چار. پانچواں قصہ, جب ہم لوگ کندھار اور ہرات گئے, ہرات میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہاں کوئی ہیں خواجہ غلطوں, وہاں ان کا مزار ہے. اس مزار پر اس کے قریب جا کر کوئی بھی جب لیٹتا ہے تو خواجہ اس کو لڑکا دیتا ہے. غلطان کے معنی ہے لڑکنے والا. وہاں کوئی لیٹتا ہے تو خواجہ, مرا ہوا خواجہ قبر میں ہے, تو وہ اس کو دھکا دیتا ہے لڑک جاتا ہے. ایسا ہی کوئی طاقتور ہو, کتنا بھی طاقتور, خود کو کتنے ہی روکنے کی کوشش کر لے, کچھ بھی کر لے, خواجہ لڑکا دیتا ہے. یہ بات میں نے سننے کے بعد فوراً جلدی ہی علماء کا اجتماع تھا, علماء جمع ہوئے اور ادھر میں تازہ تازہ یہ شیر کی بات سن کر آ رہا تھا تو وہ میرے دماغ میں ایک رگ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے, میرے دماغ میں دوسرے لوگوں سے ایک رگ زیادہ ہے. جو لوگ یہاں آتے ہیں سمجھ لیں بات, اگر کوئی بات اللہ کی نافرمانی دیکھتا ہوں تو وہ رگ پھڑکنے لگتی ہے, اس کا نام ہے رگ جنون یا رگ فنیت دینیہ, وہ پھڑکتی ہے. جب تک اس کو درست نہیں کر دیتا وہ رگ پھڑکتی جاتی ہے اور زیادہ تیز ہوتی جاتی ہے. مارشید میں کچھ قصے پڑے ہوں گے, وہ دیکھ لیا کریں کیسے کیسے بڑے بڑے لوگوں کے دماغ درست کروا دیا اللہ تعالیٰ نے, وہ میرے رگ تو پھڑکنے لگی. یہ کیا شرک, وہ پوری پھڑکنے سے پہلے ہی جلدی ہی مجھے بلا لیا جائے جو علماء کا اجتماع اپنا انتظار کر رہا ہے, چلیے وہ وہاں جا کر پھڑکنا شروع ہو گئی. علماء کے سامنے میں نے اس کے حقائق بتائے, اگر ایسے ہے تو یہ شیطانی تصرف ہے, جو کچھ بھی ہے کئی وجوہ میں نے بتائی, یہ بالکل 100% غلط ہے غلط. اس میں آخر میں میں نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کا بندہ اگر یہ ہے تو اللہ کے بندے تو لوگوں کو ملاتے ہیں, یہ بھگاتا کیوں ہے؟ اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ جو قبر پر چلا گیا اس کو واپس نہ جانے دے, نہیں دکھا دے. ہوتا یہ ہے کہ جو وہاں لیٹ جاتا ہے تو اس کو لڑکا دیتا ہے. یہ بزرگ کیسا ہوا کہ جو لوگوں کو بھگا رہے ہیں ایسے؟ دوسری بات, اگر اس بزرگ میں اتنی ہی طاقت ہے تو یہ مجاہدین لاکھوں شہید ہوئے, کتنی مشقتیں, کتنے مال صرف ہوئے, کتنی مشقتیں, کتنے بڑے جہاد, سالوں سے جہاد چل رہا, کتنے شہید ہوئے. تو خواجہ سے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی کافر حکومتیں سب کو لڑکا دے, تو سارا قصہ ہی پاک ہو جائے. آدمی جا کر پاس لیٹ جاتا ہے اس کو لڑکا دیتا ہے, یہ کافروں کو کیوں نہیں لڑکاتا ہے؟ آخری بات میں نے یہ کہی کہ میں دعوے سے کہتا ہوں, دعوے سے سب سن لیں, میرے ساتھ چلیں اور کوئی ایک چھوٹا سا بچہ وہ ساتھ لے چلیں, اس کے قبر کے پاس چھوٹے سے بچے کو لٹائیں گے, دو چھوٹا سا بچہ. خواجہ صاحب تمہارے خواجہ غلطاں اس کو بھی نہیں لڑکا سکیں گے, میرے سامنے لڑکا کر دیکھیں تو پتا چلے, چلو میرے ساتھ چلو. علماء تو باتیں سنتے رہے, خاموش رہے, تیار نہیں. میں نے تو بار بار للکارا, خوب للکارا کہ چھوٹے سے آپ کہتے ہیں کہ پہلوان بھی پہلوانوں کو لڑکا دیتا ہے, ارے کوئی چھوٹا سا بچہ ایسے ایک دو دن کا اس کو بھی نہیں لڑکائے گا؟ بہت للکارا. میں ان میں سے تو کوئی گیا نہیں, میرے ساتھ جو ساتھی گئے تھے ان میں سے ایک صاحب بوڑھے بہت دبلے پتلے, یہ اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے ہمارے ساتھی چلے گئے, مجھے نہیں بتایا ایسے چلے گئے. یہ ہے کہ کمزور سے آدمی, دبلے پتلے بوڑھے, وہ وہاں لیٹ گئے اور کہا کہ دیکھیں مجھے نہیں لڑکائے گا, وہ نہیں لڑکا سکے. مجاور کو بتایا گیا کہ خواجہ غلط ہے اس کو کیوں نہیں لڑکاتا ہے, مجاور آ گئے انہوں نے کبھی کہا کہ فلاں سورت پڑھو, فلاں پڑھو, فلاں پڑھو, وہ پڑھتے رہے جو کچھ مجاور کہتے رہے, کبھی سورہ یاسین پڑھنے کو کہا, کبھی کچھ پڑھنے کو, وہ سارا کچھ پڑھتے رہے, وہ پھر بھی کچھ بھی نہیں ہو, خواجہ غلط ہے اس کو لڑکا ہی نہیں سکا. ویسے کہ ویسے ہی انہوں نے پسا کر مجھے بتایا. پھر ایک مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں تو پھر یہ مشغلہ بن گیا نا خواجہ غلطاں کا, بار بار اس کا تذکرہ ہوتا رہا. تو اس مجلس میں ایک جوان نے کہا اپنے بارے میں کہ مجھے لڑکا دیا تھا, میں لیٹا تھا, مجھے خواجہ غلطاں نے لڑکا دیا. کتنی روکنے کی کوشش کریں روک ہی نہیں سکتا, وہ لڑکا دیتا. میں نے اسے کہا کہ اچھا یہ بات ہے. میں نے یہ کہا کہ چلیے میں ساتھ چلتا ہوں, لیٹو, اگر تجھے خواجہ غلطہ نے لڑکا دیا تو ایک کوڑا تجھے لگاؤں گا.
وہ تو ایک دم پیچھے کو کر نہیں جاؤں گا. ارے کیوں نہیں جائے گا؟
اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ خواجہ غلطان میں اتنی طاقت ہے کہ لڑکا دیتا ہے تو تجھے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ میرے کوڑے سے خواجہ غلطان تجھے بچا دے گا. جو لڑکا دیتا ہے بڑے بڑے جوانوں پہلوانوں کو وہ تجھے میرے کوڑے سے نہیں بچا سکتا. بچا لے گا چلو, بس یہی ہے کہ اگر تو لڑک گیا تو کوڑا دے رہا کوڑا ساتھ لے کر کے چلوں گا. ہاں نہیں میرے پاس, مگر وہ وہاں لے لیتے مجاہدین سے. اس کے مطابق ایک اور قصہ آج کل اخباروں میں پڑھنا, تو اخبار پڑھتا نہیں ہوں, ایسے سنتا رہتا ہوں قصہ چلا ہوا. سنتا بھی کیسے ہوں کہ وہاں کے یہاں کے جو سفیر ہیں افغانستان کے مفتی معصوم صاحب, انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا اور بھی کئی حضرات وہاں سے پوچھتے ہیں قندھار وغیرہ سے. کہتے ہیں کہ بیامان کے علاقے میں بہت بڑے بڑے بت ہیں, بہت پرانے, اتنے بڑے ہیں کہ شاید 100 فٹ بلندی بتائی ایک بت کی, بہت چوڑے, پورا پہاڑ تراش کر بت بنا دیا ہے. بی بی سی کے نمائندہ نے کسی طالب علم سے پوچھ لیا کہ جب آپ لوگ وہاں فتح کریں گے پہنچیں گے تو ان بتوں کو کیا کریں گے؟ ان کو یقین ہے کہ یہ پہنچیں گے, انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے. بی بی سی کے نمائندہ نے پوچھا کہ آپ لوگ وہاں پہنچ گئے تو ان بتوں کو کیا کریں گے؟ تو طالب علم تو سچی سچی سیدھی سیدھی بات ایک دم چٹکی کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا تھا, ہم بھی توڑیں گے. بس یہ بات کہی پوری دنیا میں ہنگامہ مچ گیا. بی بی سی الگ چیخ رہی ہے, امریکہ والے الگ چیخ رہے ہیں, ہندوستان والے الگ چیخ رہے ہیں, جاپان والے الگ, ارے یہ ہمارے بتوں کو توڑیں گے, ہمارے بتوں کو توڑیں گے, بچاؤ 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 بتوں کو توڑیں گے. پوری دنیا میں اخبار میں آ رہی ہے بات. یہ جو یہاں کے لوگ ہیں طالبان کے, وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے طالب نے کہہ تو دیا, آرام سے جا کر ہم توڑ دیتے, اس نے کہہ دیا تو پوری دنیا میں واویلا لمبا دیا جا کر. میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ ان سے یہ کہیں چیخنے والوں کو کہ تمہارے بت تمہیں ورد مومن سے نہیں بچا سکتے, وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ طالبان کی چوٹ سے جو تمہارے اللہ تمہیں طالبان کی چوٹ سے نہیں بچ, تمہیں کیا وہ خود اپنے کو نہیں بچا سکتے؟ تمہارے اللہ اپنے کو طالبان کی چوٹ سے نہیں بچا سکتے, ورد مومن سے نہیں بچا سکتے. ارے تمہیں کچھ اتنی بھی عقل نہیں, عقل کے اندھو, وہ تمہاری مدد کیا کریں گے؟ توڑنے میں بلکہ توڑنے میں تم لوگ بھی شریک ہو جاؤ, آپس میں مل کر توڑ, یہ تو تمہاری مدد یہ کر اپنے نہیں کر سکتے, تمہاری یہ کریں گے. یہ وہی نسخہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال فرمایا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو جب توڑ دیا, ایک کو بڑے کو چھوڑ دیا, انہوں نے تحقیق کی کہ کس نے توڑا ہے, لوگوں نے بتایا ابراہیم کے بارے میں انہوں نے توڑا ہے. بلا لیا, پوچھا کہ آپ نے توڑے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ بل فاعل, ہاں توڑے تو میں نے ہی ہیں. یہاں دیر ہوگی زیادہ چلی, علماء کے لیے بات ہے کہ بل فاعل ہوا یا بل فاعل پر وقف ہے یا کیسے, دو تفسیریں ہیں ابھی مختصر سی. فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نہیں توڑے ہیں, مگر ان سے پوچھو کیوں توڑے ہیں, خود ان سے بات کرو. وہ بڑا جو ہے, بڑا تو ابھی زندہ ہے, چھوٹوں کو تو میں نے تباہ کر دیا ہے, ایک بڑا ان کا ہے, اس سے پوچھ لو کہ میں نے ان کو کیوں توڑا ہے یا کیسے, یہ بتائے گا تم. انہوں نے کہا کہ یہ تو بولتا ہی نہیں ہے, نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے, اس سے کیسے پوچھے؟ ابراہیم علیہ السلام کو ورد مومن لگانے کا موقع اللہ نے دے دیا, اب ان سے کہو ارے تم نے ایسے اللہ بنا رکھے ہیں جو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں, نہ اپنے کو میری ضرب سے بچا سکتے ہیں, میں نے ان کو تباہ کر دیا, تحس نحس کر دیا, توڑ پھوڑ دیا, اور وہ تمہیں بتا بھی نہیں سکتے جو ان میں سے زندہ, میں نے زندہ کا مطلب یہ کہ سالم چھوڑ دیا, اس سے بھی تم نہیں پوچھتے, وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتے, ان کی عبادت کرتے ہو. لکم علی محتابون اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے افسوس تمہاری آسل پر افسوس. تھوڑی دیر کے لیے تو سہم گئے بات تو ٹھیک ہے مگر شیطان پھر غالب آ گیا پھر کہنے لگے کہ ان کو ہم آگ میں جلا دیں گے قتل کریں آگ میں جلائیں آگے جو کچھ بھی قصہ. یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسخہ کہ جو خود کو نہیں بچا سکے مرد مومن سے وہ تمہیں کیا بچائیں گے. عقل کے اندھو کچھ تو سوچو. وہی یہاں میں طالبان کے ذمہ داروں کو کہہ رہا ہوں کہ جیسے یہ چیخ پہ چلاتے ہیں تو ان کو جواب میں یہی کہیں کہ طالبان پہنچیں گے ان کی خبر لیں گے وہ طالبان کی ضرب سے جو تمہارے اللہ خود کو نہیں بچا سکتے تمہیں وہ کیسے بچائیں گے. اس لیے تم بھی مل کر اور سارے اکٹھے ہو کر اس کو جلدی جلدی تباہ کرو. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں. یہ قصہ ہے جو اس پر چلا کہ وہ قتل کروا دیا عالمگیر رحمہ اللہ نے تو ننگ دھڑنگ لبے شاہ ہندو کے عشق میں پاگل ہونے والے ننگ دھڑنگ نے عالمگیر رحمہ اللہ کو پھر راہ سے جینے نہیں دیا بعد میں تکلیف پہنچا تھا. یہ ہیں آج کل کے مسلمان. یا اللہ تو نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا اسلام اور ایمان ان کے دلوں میں اتار دے. اپنی محبت اپنا خوف اپنی غمت اپنی وحدانیت سے دلوں کو منور فرما دے. غیر کے خوف سے دلوں کو پاک فرما دے. آیت کا ترجمہ مختصر کر دوں وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ. یہ کافر لوگ آپ کو غیر اللہ سے ڈرا رہے ہیں. کافر آپ کو غیر اللہ سے ڈرا رہے ہیں. آپ غیر اللہ سے نہ ڈریں ایک اللہ پر اعتماد رکھیں. یہ جو ہے کہ فلاں فقیر نے ایسا کر دیا یا ایسے کر دے گا ایسے کر دے گا اور وہ جو ہے خواجہ غلطان لڑکا دے گا اور وہ جو ہے ننگ دھڑنگ جو ہے لبے شاہ کا عاشق وہ مار دے گا عالمگیر کو پریشان کر دیا. وہ یہ فرض دیکھوں کہ بلّہ دینا نہیں دوں گی. یہ غیر اللہ سے ڈراتے ہیں. تم اگر اللہ کے بندے ہو تو اللہ کے غیر سے مت ڈرا کرو. اللہ تعالیٰ سب کو ایسی ایمانی قوت عطا فرمائے. اس رات کا نام توحید تجویز کرتا ہوں. ابھی خیال میں آیا تو زیادہ زیادہ اشاعت کرے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. عامیان میں جن بتوں کا ذکر کیا ہے ان میں سے یہ معلوم ہوا تحقیق کرنے سے کہ ایک بت کی بلندی 250 فٹ اور اس کی چوڑائی 130 فٹ ہے. وصلی اللہ وبارک وسلم علی حضرت رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کوڑا منگوایا ہے جو بے پردہ عورتوں کو لگاتے ہیں. جب یہاں سنتا رہا کہ بے پردہ عورتوں کو کوڑا لگاتے ہیں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا کام جو کرنے والے حضرات ہیں نا قاضیبان وہ ایک کوڑا اس کا بنا کر اس کا بجلی کے تار کوڑا بنا کر کمر میں کرتے کے نیچے باندھے رکھتے ہیں. جہاں دیکھا کوئی عورت بے پردہ جا رہی ہے یا یہ ہے کہ چادر تو ہے مگر وہ نقاب پورا صحیح نہیں ہے قریب جا کر کمر سے نکالا کرتے کے نیچے سے اور دیر مارا ایک بہت چیخ کے چلاتی ارے 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 وہ پشتوں میں عجیب طریقے سے چیختی ہوں گی. ایک بات اور مجاہدین سے کوڑا جب لگائیں پھر وہ پشتوں میں جب چیخے تو وہ ٹیپ ریکارڈر ساتھ رکھے جیسے چیخے اس کے آواز بھر لے وہ مجھے سنائے یہاں سب کو سنائیں گے ایسے چیخ نکلتی ہے جب کوڑا لگتا ہے. تو میں نے ایک بار ذکر کیا تھا کمانڈر صاحب ابھی تقریباً 2 ہفتے ہوئے وہ کوڑا لے آئے ہیں بہت مبارک کوڑا ہے. خیال یہ ہوا ہے کہ یہاں بھی آپ حضرات کو دکھاؤں گا دکھانے کا کیا ہے کوڑا تو عجیب نہیں ہے با برکت ہے اللہ کے راہ میں استعمال ہونے والا کوڑا. کمانڈر صاحب نے بتایا کہ آج ہی اس کو استعمال کیا گیا ہے تازہ تازہ استعمال ہو کر کتنا مبارک کوڑا ہوا. یہ بھی خیال ہوا کہ اوپر برآمدے